جہاد کے نکلے ہو اور جہاد کرنے نکلے ہو تم, جہاد کرنے میں رضا الہی کا سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے. تو جب تم اللہ کی رضا چاہتے ہو جہاد کرنے نکلے ہو تو ان کافروں سے دوستی نہ کرو, ان کافروں سے دوستی نہ کرو. اب اس آیت کے بعد اس پورا واقعہ آپ لوگوں کو سمجھ لیا پورا واقعہ نا, اب پورے واقعے کے پیچھے کچھ فقہی احکام کا کہ اگر کوئی شخص اسلامی مملکت کے راز کو کہیں دوسری جگہ بھیج رہا ہے, ظاہر کر رہا ہے, ڈیلیور کر رہا ہے, تو پھر اس کے کیا احکام ہے؟ اس سلسلے میں توجہ کیجیے گا تب یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا, کیونکہ میری تفسیر صرف ترجمے کی تفسیر نہیں ہوتی, آپ سب لوگ جانتے ہیں میری تفسیر پورا ایک بہت ہی ڈیپ اسٹڈی میری ہوتی ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ ایک مرتبہ سیکھیں دوبارہ نہ میں تفسیر کروں گا نہ آپ سنیں گے. میں جانتا ہوں یہ ڈھائی پارے جو رہ گئے ہیں دیکھے کہ دیر پورا ہوتا ہے, تو بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیے. اور میں بقسم کہتا ہوں کہ جو میں بیان کرتا ہوں آپ پورے امریکہ میں کہیں نہیں پائیں گے, آپ کہیں نہیں پائیں گے. یہ تو بہت ساری جگہ تفسیر ہوتی ہے, ایسی بات نہیں ہے, ترجمہ کر دیا کچھ اپنی طرف سے بیان کر دیا, لیکن یہ جو ڈیپ اسٹڈی میری ہے نا کہ میں پورا دو دن اسے صرف کرتا ہوں صرف مطالعے. اب اس واقعے کے پیچھے کچھ مسئلے کہ اگر کوئی شخص ملک کا راز, اسلامی ملک کا راز کسی دوسرے ملک کو سیکرٹ کو ڈیلیور کر رہا ہے تو کیا مومن ہو کہ کافر ہے؟ تو اس سے یہ پتا چلا کہ وہ کافر نہیں ہے, اس لیے کہ حضرت حافظ بن ابی بلتا کے بارے میں اللہ کے رسول نے صاف فرما دیا کہ صدقہ حافظ سچ کہتا ہے, اور حافظ بن ابی بلتا کے اوپر کفر کا کوئی فتویٰ اللہ کے رسول نے ظاہر صادر نہیں فرمایا. اس سلسلے میں چار پانچ احوال امام قرطبی نے نقل کیے ہیں جس کا ترجمہ ضیاء القرآن کے اندر کیا گیا, وہ اس کو سراپن تلخیص کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. اگر کوئی مسلمان اسلامی حکومت کے سربستہ راز سیکرٹ کو دشمن تک پہنچائے تو یہ بہت سنگین جرم ہے, گناہ کبیرہ ہے, لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا, وہ کافر نہیں ہے. نمبر ایک ہے نا, اچھا نمبر دو, کیا ایسا مسلمان واجب القتل ہے کہ نہیں, اس کو قتل کر دیا جائے کہ نہیں کر دیا جائے؟ پھر اس میں بھی اماموں کا اختلاف ہے. ساتھ بیٹا بڑا غور سے سنو, تمہیں لوگ ہماری فیوچر کی جو ہے وہ امید ہو, جب سمجھ میں نہیں آئے تو پوچھ لینا پروگرام کے بعد. کیا ایسا مسلمان واجب القتل ہے؟ امام مالک, ابن قاسم اور اشہاب, یہ بڑے بڑے امام مستحدین گزرے ہیں, فرماتے ہیں کہ امام جو سزا اسے مناسب سمجھے دے سکتا ہے, یعنی قتل کرے کہ چھوڑ دے, جو وقت کا امام مجتہد ہوگا یا قاضی القضات ہوگا, چیف جسٹس ہوگا اسلامی سلطنت کا, اس کے سرابدید پر ہے, وہ چاہے تو سنگین صورتحال محسوس کرے تو اس کو قتل کرا دے, اگر سنگین صورتحال نہیں محسوس کرتا ہے تو جیسا فیصلہ کرے نہ قتل کرائے, سزا دے سکتا ہے, اس کو جیل میں ڈال دے, قید کر دے. عبد الملک ایک فقیہ گزرے, وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کام اس سے عادتن ہو رہا ہے, مسلسل کر رہا ہے, چھوڑ نہیں رہا ہے, سمجھانے پر بھی, تو قتل کر دیا جائے گا چاہے بھلے مسلمانی کو. اور اس لیے کہ جاسوس رہے ہوئے, اور امام مالک کے ہاں جاسوس کے قتل کا فتویٰ ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ اگر جاسوس کافر ہو, اب تک تو حکم مسلمانوں کا ہے, اگر جاسوس کافر ہو جو کسی اسلامی ملک میں جا کر کے وہاں کے سیکرٹ کو ڈیلیور کر رہا ہو تو اس کا کیا کرنا ہے؟ امام اوزائی بہت بڑے محدث اور فقیہ ہو گئے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ ذمی کافر نے جاسوسی کر کے اپنا معاہدہ توڑ دیا اور حربی جاسوس کو قتل کرنا جائز ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی کافر جو کسی اسلامی ملک میں رہتا ہے, اسلامی سلطنت اس کو تحفظ دیتی ہے, ذمی مطلب ذمے میں آ گیا ہے, پروٹیکشن میں آ گیا ہے, گویا کہ اس نے جاسوسی کر کے اس ذمہ داری کو پہلے ختم کر دیا ہے، جاوید پہلے ختم کر دیا ہے، اور حکومت اسلامیہ اس کی ذمہ دار نہیں، وہ حربی بن گیا ہے، اور حربی جاسوس کا قتل کرنا یہ تمام علماء کے نزدیک جائز ہے۔ تو یہ تمام کے تمام اقوال نقل کیے گئے ہیں۔
وہ تو بدری
تھے، مگر کافر نہیں، کافر نہیں کہا،
ان کو دیکھ لیے نہیں مارا نا کہ وہ بدل میں تھے، مگر اب جو اگر کوئی ایسا کرے
تو اس قانون بتا دیا نا، تین قانون دیا گیا نا، اگر وہ کبھی اتفاقیہ کوئی بات اس زبان سے نکل گئی ہے تو اس کو سزا دی جائے گی، قید کیا جا سکتا ہے، کوڑے مارے جا سکتے ہیں، قید بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ مطلب یہ کہ اس نے بزنس بنا رکھا ہے کہ چونکہ دوسرے ملک اس کو وہ چیزیں دیتے ہیں، اس کی کفالت کرتے ہیں، اس کو فائنانس اس کو کرتے ہیں، تو اور یہ یہاں سے سیکرٹ کر اس کو دے رہا ہے، اس کو چاہے بھلے مسلمانوں کا قتل کر دیا جائے گا، اس کو پاس ہو جائیں، یا پھر جیسا اسلامی حکومت کا جو وہاں پہ امام ہوگا، امام کچھ فیصلہ کرے، چاہے قتل کرا دے، چاہے سزا دے، چاہے ہلکی سزا دے، چاہے بڑی سزا دے، بات سمجھا گئی۔ تو اے مسلمانوں، جب تم اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو جہاد میں، تو پھر یہ تم نے کیا کیا ہے کہ سیکرٹ کو ادھر کر دیا؟ نہیں، اللہ اس کے رسول کو جو دشمن ہو تو کبھی دوست نہ بنا ہو، تو کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ کفار مکہ، یہ مشرکین مکہ، اگر یہ دوست ہی ہوتے تو تم کو نکالتے مکے سے، رسول کو نکالتے مکے سے، اللہ کے رسول جس وقت تفصیل فرما کر کے مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے، مکہ مکرمہ سے باہر نکلے تو جانتے کیا کہا تھا؟ اے مکہ، تو روئے زمین میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، تو روئے زمین میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر یہ قوم مجھ کو نہ نکالتی تو حالی زمین اور مقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم اسی طرح سے آئے بس آئے۔ اسی لیے کعبۃ اللہ المشرفہ کی یاد جب حضور کو آتی تو حضور بے خواب ہو جائے گا، کیونکہ کعبہ وہی ہے مکے میں، اس شہر سے شہر پاک سے نکالے گئے، تو یہ تو بہت بڑے دشمن تمہارے ہیں، دوست نہیں، لہذا جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، اس سے دوستی موالات و محبت رکھنا یہ خلاف قانون، خلاف شرع ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اس سے پہلے سورہ مجادلہ شریف کی آخری آیت میں اس بحث کا ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں، اگر کوئی شخص تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور ان کے اور پچھلے دن پر کہ دوستی کرے ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی ہے، چاہے وہ اگر چاہے ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا گھر والے کنبے والے ہو، کوئی بھی ہو جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا، اس سے کوئی دوستی کرنے کا حق ہی حاصل نہیں مسلمان کو، مسلمان اس کو دوستی کرے ہی نہیں سکتا، لیکن یہ کیا کیا؟ اب اس کے بعد ایک مثال دے کر کے قرآن سمجھا رہا ہے، اگر تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے، اور ان کی تمنا ہے کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ، تم تو یہ کہہ رہے ہو، تمہاری ان کی صورت حال یہ کہ اگر تمہارے پائیں تمہارا گلا دبا دے، مار ڈالیں، تم کو گالیاں دے، تمہارے تعلق سے برے برے الفاظ استعمال کریں، پوری تم دوستی چاہتے ہیں، ہرگز کام نہ آئیں گے تمہارے رشتے، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد، یوم القیامہ قیامت کے دن، یفصل بینکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فاصلہ پیدا کر دے گا، دوریاں اور جدائیاں پیدا کر دے گا، کیا مطلب؟ یہاں پہ تم نے یہ بہت ہی محفوظ قسم کا راز اہل مکہ کو بتا دینا چاہیے، اس لیے نا کہ تمہارا بیٹا وہاں ہے، تمہاری بیٹی وہاں، تمہاری ماں ہے، تمہاری بیوی ہے، اور جانتے ہو اولاد وغیرہ کے تعلق سے بڑے سخت احکام ہیں، یہ قیامت کے دن نہ تمہاری بیوی تمہارے کام آئے گی، نہ تمہارا بیٹا کام آئے گا، نہ تمہاری ماں کام آئے گی، یفصل بینکم، فصل معنی جدائی پیدا کر دے گا، کہ اللہ قیامت کے دن جدائی پیدا کر دے گا، کسی کو جہنم میں ڈالے گا، کسی کو دوزخ میں ڈالے گا، نہ جنت میں ڈالے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے خود ہی کہا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کی ہولناکی تو یہ ہوگی کہ شوہر بیوی سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا باپ سے بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کتنی بڑی بیوقوفی بات کی گئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ 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 وسیع تم جو کرو اللہ سب دیکھا. اس کی نگاہ قرآن سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اب ایک مثال بیان کیا یاد قرآن میں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. یہ لمبی آیت ہے, اس کا پورا ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں. بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہو, ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی ہمیشہ کے لیے جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ. مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا کہ میں ضرور تیری مغفرت چاہوں گا اور میں اللہ کے سامنے تیرے کسی نفع کا مالک نہیں, اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع ہے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے. ایک مثال دی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو ایمان لائے تھے ان لوگوں نے صراحتن اپنے گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو ہم ایمان لائے تم کافر ہو, ہمارے تمہارے درمیان کوئی رشتہ موالات اور محبت نہیں ہے, ہم تمہارے درمیان جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے اسلام نہیں قبول کر لو گے اس وقت تک ہمارا کوئی رشتہ تم سے ہو ہی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے تو میرے بات ہونا بات ہو, میں تمہارا بیٹا ہوں نہ بیٹا ہوں گا, لیکن اب بیٹے اور باپ کا کوئی رشتہ باقی نہیں ہے, اس لیے کہ اسلام نے دونوں کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا ہے نا. یہ ایک مثال دی گئی کہ مسلمانوں ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو لوگ ایمان لائے اصل مسلمان ان کی زندگی سے تم اپنے زندگی کے اندر رہنمائی حاصل کرو. اور آج بھی یہی مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ خالی اسی زمانے میں حضرت حاتم بن ابی بلتا آتا ہی تک ختم ہو گیا ہو, یعنی آیت اتنی ہے خاص موقع پر اور حکم قیامت تک کے لیے دیا گیا ہے. اور اس سلسلے میں تقریباً حدیثیں نقل دی گئی ہیں, خوب اس سے پہلے سنا چکا ہوں اسی آیت کی جو بھی میں نے سورہ حشر کی ذکر کی ہے نا اسی آیت کی ذکر میں باتیں سنا چکا ہوں. حضرت عمر فاروق نے اپنے مامے کو قتل کیا ہے زمین کے بدلے میں اپنے ہاتھ سے اپنے مامے کو قتل کیا ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں تھے اور آپ کے ساتھ زیادہ بھی ایمان نہیں لائے تھے. جب ایمان لائے تھے ایک روز ایسی گفتگو نکلی تو صاحبزادے نے کہا کہ ابو جان جنگ کے وقت آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن چونکہ آپ میرے باپ تھے اس لیے میرا ہاتھ نہیں اٹھا, میں نے خود کنارہ اختیار کر لیا آپ چلے گئے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا تو میں تجھے آرمی نہیں چھوڑتا. اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ اسلام سب سے بڑا رشتہ ہے. اب دیکھو ہر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن رسول اکرم کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اسلام کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ دنیا میں بھی ہے قبر میں بھی ہے حشر میں بھی ہے جنت میں بھی ہے, یہ رشتہ ٹوٹنے والا نہیں. قبر میں ہم سے سوال ہوگا ہی ہوگا ما تقول فی هذا الرجل, اس آدمی کے بارے میں کہے گا تو حضور کی شبی یا حضور کا حضور پاک پیش کیا جائے گا. ما دینک تیرا دین کیا ہے, تو اگر رشتہ داخل ہو تو سوال غائب کیا جائے گا. کہیں قبر میں نہیں پوچھا جائے گا تیرا باپ کون تھا تیرا بیٹا کون تھا تو کون تھا, کچھ نہیں. دین تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں. اور قیامت کے دن جب سارے لوگ بھاگ رہے ہوں گے ماں اپنے بیٹے سے برگشتہ بیٹا اپنے باپ سے باپ اپنے بیٹے سے کوئی کسی کام نہیں آئے گا, اس وقت وہ کون ذات ہوگی جس کی زبان اکرم پر صرف ہوگا کہ رب حبلی امتی رب حبلی امتی, اے اللہ میری امت مجھے دے دے میری امت مجھے دے دے. پھر فرماتے ہیں شفاعتی من امتی جاہل کبائر, میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے. بتاؤ کون رشتہ کام آ رہا ہے, باپ بھاگ رہا ہے ماں بھاگ رہی ہے بیٹا بھاگ رہا ہے کوئی کسی کام نہیں آ رہا ہے, کون وہ ذات پاک ہے جو تلاش تلاش کر کے ہمیں ہمارے گناہوں کو دھل رہی ہے گناہوں کو بخشوا کر کے رب کریم کو راضی کروا رہی ہے, صرف اور صرف حضور کی ذات پاک ہے. بس زور سے صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا. تو مثال قرآن نے دے دی کہ یہ لوگوں یہ دیکھو سید ابراہیم علیہ السلام تھے ان کے ماننے والے مسلمان, انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ دیکھو ہمارا تمہارا رشتہ ختم, ہاں ایک بات ہے ابراہیم علی ابی لاستغفرن لک، مگر ابراہیم کا یہ قول اپنے باپ کے لیے میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، بخشش چاہوں گا. ایک نزاعی مسئلہ ہے، اس کو ذرا توجہ سنیے، ایک نزاعی مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ کیا کسی کافر کی بخشش کی دعا جائز ہے؟ ہرگز. کسی کافر کی بخشش کی دعا ہرگز جائز نہیں ہے. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. کسی نبی کے لیے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مشرک کی بخشش کی دعا کرے اگرچہ اس کا قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. حکم نہیں. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب، جنہوں نے حضور کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں حضور کا ساتھ دیا ہے، ایمان نہیں لائے، موت کی گھڑی تک حضور نے کہا تھا چچا ایک بار کلمہ پڑھ لو، قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی بخشش کروا دوں گا. تو آیت کریمہ اتری، انک لا تهدی من احببت، میرے محبوب جس کو آپ بہت پسند کر رہے ہو نا اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہو. چلے گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لگے، یا رسول اللہ میرے باپ ابو قحافہ سے زیادہ پسند مجھ کو یہ تھا کہ آپ کے چچا ابو طالب ایمان لائے ہوتے. کیا بات سمجھ آئی؟ ابو قحافہ حضرت ابو صدیق کے والد ماجد ہیں. حضرت صدیق اکبر کی چار نسلیں صدیق اکبر کی صحابی ہیں، باپ صحابی، صدیق اکبر صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی. تو فرماتے ہیں رسول اللہ میرے باپ ابو قحافہ ایمان لائے، ان کے ایمان لانے پر مجھے اتنی خوشی نہیں ہے، اگر آپ کے چچا ابو طالب ایمان لائے ہوتے تو اس کو بہت خوشی حاصل ہوتی. پتا چلا کہ ایمان نہیں لائے. تو یہ بات طے شدہ ہے کہ کسی بھی مشرک کی بخشش کی دعا نہیں کی جائے گی. اب ایک بات جو قرآن میں جگہ جگہ آتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے شرک کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کے حوالے سے یہاں بھی کہا ہے لأبی ہی، ان کے باپ. اور یہ بات میں سے پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو حضرت آدم سے لے کر کے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک کہیں بھی سفاہت و جہالت، کمینگی، زناکاری اور کفر جیسی ملبس ہونے والی گندی چیزوں سے ہمیشہ محفوظ رکھا ہے، ہمیشہ محفوظ رکھا ہے. اس پر سیدی اعلی حضرت کا باقاعدہ ایک رسالہ ہے. امام جلالی سیوطی نے بھی حضور کے والدین کریمین کے مومن ہونے پر اور حضور کا نور پاک جہاں جہاں رہا ہے، سیدنا آدم سے لے کر کے حضرت سیدہ آمنہ تک، پوری تشریح کے ساتھ، تفصیلات کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ سارے کے سارے لوگ یا تو موحد تھے یا مومن تھے، کافر کوئی نہیں. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خیر پیغمبر، اگر یہ بات مان لی جائے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ تقلب کا ساجدین، یہ مصطفیٰ ہم تمہارے نور کو سجدہ کرنے والوں میں منقلب کر رہے ہیں، پھیر رہے ہیں سجدہ کرنے والوں. آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ کی والدہ ماجدہ تک جتنے بھی ہیں یہ سب ساجدین ہیں، سجدہ کرنے والے، اللہ کا سجدہ کرنے والے ہیں. اور آپ کا نور پاک یہاں سے ایک بات دیگر ہوگا جو آپ تک پہنچا ہے. تو اگر ابراہیم علیہ السلام کے باپ کافر تھے اور یہاں کہا گیا لے ابھی ہے لاستہ پھلنا لگا کہ میں اس کی بخشش کی دعا کروں گا، تو پھر یہ حدیث تو صحیح نہیں اور قرآن کی اس آیت سے مطابقت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ سوال سمجھ آ گیا آپ کو؟ سوال سمجھ آیا؟ زور سے بولیے. ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر، ہاں ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ لفظ اب کا استعمال قرآن میں تین معنی کر کے آتا ہے، باپ کے لیے بھی آتا ہے، چچا کے لیے بھی آتا ہے، دادا کے لیے بھی آتا ہے. کیا بات سمجھ آئی؟ باپ کے لیے بھی، چچا کے لیے بھی، دادا کے لیے. اس پر ایک حدیث ابن کثیر وغیرہ اور وہابیہ اس کو زیادہ حدیث کو نقل کرتے ہیں، دیوبندی آزاد لوگ وہابی اور دیوبندی اس حدیث کو بہت نقل کرتے ہیں. ایک صحابی آئے تو اپنے والد کی مغفرت کی دعا کی اور انہوں نے فرمایا تو مشرق مرا ہے جہنم میں، تو کچھ ناراض سے مطلب ناراض کر رہے ہیں چہرے پر کچھ غم ہو گیا ان کو، واپس جانے لگے تو حضور نے بولا واپس آؤ ادھر آؤ، ابھی وابا کا تھی جہنم، میرا باپ تیرا باپ دونوں جہنم میں ہیں. یہ حدیث بات تو اب کیا وہابیا اور دیوبندی اس حدیث کو لے کر کے نہیں اڑتے ہیں. دیکھو حدیث میں آئی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا ابھی وابا کا تھی جہنم، میرا باپ تیرا باپ دونوں جہنم ہے. تو اگر حضرت عبداللہ جنتی ہوتے تو حضور نے کیوں فرمایا ہوتا؟ سوال سمجھ آئے گا بیٹا؟ سوال سمجھ آئے گا آپ لوگوں کو؟ بڑی خوفناک سازش ہے یہ. انہیں آدھی ادا کا جاننا، میرا باپ تیرا باپ دونوں جاننا، یہ جانے والے جس رہے ہیں سن لو، گھبراؤ نہیں، تیرا باپ بھی میرا باپ بھی دونوں جاننا. اب یہی ہے کہ ایک عالم اس حدیث کی تحقیق اور تنقید کیسے کرے گا؟ ابھی سے مراد ابھی نہیں آتے، انہیں آنی آنی وہ ادا کا فی جاننا، میرا چچا تیرا باپ دونوں جاننا، میرا چچا اب سے کیا مراد یہاں پہ ہے؟ چچا ہے کہ میرا چچا تیرا باپ دونوں جاننا میں، میرا چچا ابو لہب بھی ہے، میرا چچا ابو طالب بھی، دونوں جاننا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں جو اب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ نہیں معلوم آپ نے؟ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، دا فادر آف سیدنا ابراہیم علیہ السلام از ناٹ ایز ریز انکل، ہز فادر نیم از طارق، ہز فادر نیم از طارق، اینڈ حضرت طارق ہی واز موحد، ہی واز ہی بلیو ان اللہ تبارک تعالی، ہی واز ناٹ کافر. اور یہاں جو ڈسکس ہو رہی ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ اسی چچا کے بارے میں، آزر واز انکل آف رسول کریم علیہ السلام، ہی واز کافر. اینڈ دی ہول قرآن وہ اللہ تبارک تعالی یوز ورڈ آف اب It indicates about Azar, not about Taru. Understand? جہاں جہاں لفظ اب استعمال کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وہاں پہ مراد آزر ہے، تعارف نہیں ہے، تعارف ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. بات سمجھا گئی؟ آگے بڑھائے تو اور بنا لا سے جاننا سے اتنا قلیل لذینا کا سرو وغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم، ہمارے رب ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں بخش دے، اے ہمارے رب بے شک تو ہی عزت حکمت والا ہے، بے شک تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی اسے جو اللہ اور پچھلے دن کا امیدوار ہو، اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبیوں سے رہا. اب یہ ہے کہ جو یہاں فرمایا گیا کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، کہ یہ رب ہمارے کافروں کی آزمائش میں ہمیں نہ ڈال، اس کے تعلق سے پیر کرم شاہ ازہری صاحب نے ایک بڑی اچھی تولیہ کی ہے، اس کو میں سنا دوں، اس کا بات ختم کر دوں انشاءاللہ. اللہ اکبر، یہ پوری تفسیر رہ گئی ٹیپ ہونے سے، اپنے ٹیپ ہی آئے چلیں دے دیجیے گا، اب ہم چھوڑ رہے ہیں کچھ سیکنڈ سائڈ کو، پوری رہ گئی اسی پڑی ہوئی ٹیپ ہی نہیں. ہوتا ہے کبھی کہ دماغ کر رہا ہوتی ہے نا جب آدمی، اسی لیے یہ سب کام دوسرے کو سنتے ہیں. اچھا تو پیر کرم شاہ ازہری صاحب نے بہت ہی اچھی یہاں پہ ترجیح کی ہے، جو اس کو دیکھتے ہیں نا ہمارا دماغ اسی پر ہو گیا ہے، اب اس میں ایک انچ ضائع بھی ہونی چاہیے. ہاں بنا لا تھا جہاں اللہ فتنہ ترین کا فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کفار کو ہم پر مسلط نہ فرما. فتنہ کا مطلب کیا ہے؟ کافروں کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما. لا تسلط علی، لا تسلطوا علی، لا تسلطوا علینا، قال ابن عباس فل. تو اب یہ ہے کہ اللہ ہمیں کافروں کو مسلط نہ فرما کہ ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں اور پھر ہماری ساری ایکٹیویٹی رک جائے، نمبر ایک. پھر کہتے ہیں فتنہ کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کفار غالب آ جائے اور ان کا یہ غلبہ تمہیں اس غلط صحیح مبتلا کر دے کہ وہ حق ہیں، اس لیے ان کو فتح نصیب ہوئی کہ خدا نخواستہ کافر غالب آ گئے، مسلمان مغلوب ہو گئے. تو کچے ذہن والے سوچتے نہیں ہیں ہم، یہی تو تجھے سوال کرتے ہیں سر، اسی بات ہے تو آخر یہ وجہ کیا ہے کہ مسلمان اتنا پریشانیوں میں ہیں اور غیر ان کو دبائے چلے جا رہے ہیں؟ تو کیا وہ حق پر ہے؟ یہ سوچنے کا انداز ہی غلط ہے. تو اگر کبھی کافی غالب آ جائے تو اس کے غالب آنے سے یہ بات سمجھ نہیں ہونی چاہیے
صاحب, وہ اگر غالب آ گیا ہو تو وہ حق پر ہے اور ہم مغلوب ہو چکے ہیں, مغلوب ہونے کے باوجود نہ حق پر ہے, یہ تو کفر ہو جائے گا.
یہ تو کفر ہو جائے گا. پھر تو یہ آزمائش ہے. تو اللہ ایسی بھی آزمائش ہماری نہ فرما کہ یہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے, یہ بھی آزمائش نہ لاتا فرما. پھر کہتے ہیں کہ ختم ہو گئی, یا کہ ہم کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے ہمارے ایمان پر داغ آ جائے. تو اللہ ہمارے ایمان و اسلام کو ہر فتنے سے بچا, یہ دعا ہے. اور ان تمام اچھے لوگوں, ابراہیم علیہ السلام کے فالوئرس جو مومن ہیں, اہل ایمان ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سارے مسلمانوں کے لیے بہترین اعمال, بہترین عقائد, بہترین راستے ہیں. لہذا اے مسلمانوں, انہی کے اوپر عمل کرو. اور اگر حاتم بن ابی بلتا ایسی کوئی حرکت کر گئے ہیں تو وہ تو معافی نہ ہیں, لیکن تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا. اس رکو میں یہاں بات کمپلیٹ ہوگی. اب اس کے بعد دوسرا رکو جو نیکسٹ لیک ہوگا انشاءاللہ, اس میں ممتحنہ کی تشریح ہوگی. ابھی تک ممتحنہ کی تشریح تھی, اب ممتحنہ کی تشریح کے دو رکو میں انشاءاللہ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و شفیعنا مولانا محمد باری صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم سورہ پاک کی تلاوت میں اور اس کی تشریح قرآن مقدس کی تشریح میں, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما دے. ارحان عالمین جو کچھ بیان ہوا اسے اپنی بارگاہ کرم و فضل کہ اللہ قرآن پاک کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات دہندہ, شافع, مشفع, شفیع بنا دے, شفاعت کرنے والا, قبر میں نور بنا دے, پل صراط پر رہنما بنا دے, حشر میں سائبان بنا دے, اور محشر کی تلخیوں میں اسے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ رفیق بنا دے, اور قرآن قدوس جنت کا مصاحب بنا دے, جہنم سے حجاب بنا دے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی و نوری عشی سیدنا مولانا محمد علی و اصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے تو پسینہ آ گیا, میرے ٹیپ بند ہو گیا یار, قسم خدا کی.